الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الطائمة على أعدائهم اللعين. گزشتہ گفتگو میں نماز کے مسائل پر تفصیلی طور پر گفتگو اختتام پر پہنچ چکی اور آج انشاءاللہ تھوڑی گفتگو حج کے مسائل پر تھوڑی گفتگو زکات کے مسائل پر لیکن اس سے پہلے ایک مسئلے کا تذکرہ کر دینا بہت ضروری ہے جو گزشتہ گفتگو میں نہ آ سکا ہے لیکن اس کا تذکرہ کرنا انتہائی ضروری ہے. ہماری گزشتہ جمعے کی گفتگو اس مقام پر پہنچ کر ختم ہوئی تھی. شریعت میں جتنے بھی مستحب اور نافلہ نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کو انسان اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے, ان تمام نمازوں کو چلتے ہوئے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ان تمام نمازوں کو سواری پر بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور تمام سنت نمازوں کے اندر الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں سوائے جلفاظ نماز. اور سنت نمازوں میں زیارت امام کی نماز بھی آتی ہے, سنت نمازوں میں شب قدر کی چار رکعت نماز بھی آتی ہے, سنت نمازوں میں نیمہ شعبان کی نماز بھی شامل ہو جاتی ہے, سنت نمازوں میں دن اور رات کے 34 رکعت کے نافلہ یعنی نماز تہجد کو بھی شامل کیا جاتا ہے. ایک مسئلہ جو گزشتہ ہفتے آ جانا چاہیے تھا تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو سکے وہ مسئلہ یہ تھا کہ سنت نمازوں میں جہاں اتنی آسانی اتنی سہولت دی گئی وہاں کیا یہ ضروری ہے کہ سنت نمازوں میں قبلے کی طرف انسان رخ کرے یا نہ کرے؟ انسان جو بھی سنت نماز پڑھے اگر اپنی جگہ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے گھر میں مسجد میں کسی کے مکان پر امام بارگاہ میں کسی بھی مقام پر اگر حالت استقرار میں پڑھتا ہے اپنی جگہ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو پھر تمام سنت نمازوں میں یہ ضروری ہے کہ انسان قبلہ رخ نماز پڑھے اور قبلے سے منہ کو نہیں ہٹا سکتا ہے. البتہ اگر انسان سنت نماز البتہ انسان اگر سنت نمازیں حالت رکوع میں یا حالت مشق میں چلتے ہوئے یا سواری کے اوپر پڑھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں قبلے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں. تمام سنت نمازیں اگر کوئی شخص ان کو چلتے ہوئے پڑھنا چاہتا ہے سواری پر بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو اس صورت کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں بلکہ خالی نماز کی نیت کر اور نیت کرنے کے بعد نماز کے جتنے اجزاء ہیں ان کو دہراتا رہے پڑھتا رہے رکوع اور سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرتا رہے تو اس کی نماز صحیح نماز ہوگی اور اس کو سنت نماز کا جو منیمم ثواب ہے وہ ضرور مل جائے. تو اس مسئلے کے نہ بتانے سے شاید وہ سہولت واضح نہ ہو سکی تھی کہ یہ شریعت نے کی. اب اس مسئلے کے معلوم ہو جانے کے بعد کسی دن بھی کسی بھی سلسلے میں کسی بھی وقت انسان سنت نماز پڑھ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر پڑھے بلکہ مثلا اگر زیارت کو عیدگاہ میں پڑھ وہاں سے اپنے گھر کی طرف آپ واپس نکل رہے ہیں نماز زیارت راستے میں پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جتنے سنت نمازیں ہیں نافلہ شب ہو یا نماز شب ہو یا نافلہ عام نمازوں کی جتنے نام ہوں. اب ہماری گفتگو اس وقت پہلے زکات کے مسائل پر شروع ہوگی اور اس کے بعد اگر وقت بچا تو حج کے مسائل. زکات کا مسئلہ جو ذہنوں میں بہت زیادہ الجھن پیدا کر رہا ہے یہ ہے کہ ہماری فقہ کے مطابق زکات جو انسان پر واجب ہے تو اس کے اندر کراچی والوں کی اکثریت بلکہ تمام کے تمام کراچی والے زکات سے بچ سکتے ہیں. جبکہ قرآن کے اندر جتنا زور نماز پر دیا گیا ہے اتنا ہی زور زکات کے اوپر بھی دیا گیا ہے. ہماری فقہ کے مطابق زکات صرف نو چیزوں پر واجب ہے، چار کھانے پینے کی چیزیں، تین مختلف قسم کے جانور، اور دو بھاتے یعنی سونا اور چل. کھانے پینے کی جن چیزوں پر زکات واجب ہے اس میں گندم، جو، کھجور اور کشمش، یہ چار چیزیں شامل ہیں. جانوروں میں سے اونٹ پر، گائے بھینس پر اور بھیڑ بکری، یہ تین مختلف قسموں کے جانور سات، سونا آٹھ اور چاندی نو، یہ کل مل کر نو چیزیں ہو گئیں کہ جن کے اوپر فقہ جعفری کی روح سے زکات واجب ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ اگر گندم ہے یا جو ہے یا کھجور ہے یا کشمش، کھانے پینے کی اگر چیزیں ہیں تو کم از کم 847 کلو گرام ہونا چاہیے. کم از کم 847 کلو گرام یہ چیزیں ہوں تب اس کے بعد زکات واجب ہو، اور اگر اس سے کم مقدار میں ہے تو زکات واجب نہیں ہو. اونٹ اگر ہے تو کم از کم 5 اونٹ ہو اس کے بعد زکات واجب ہوتی ہے. گائے بھینسے کم از کم 30 ہونا چاہیے اس کے بعد زکات واجب ہوتی ہے، کم از کم 30، اور بھیڑ اور بکری کم از کم 40 ہونا چاہیے اس کے بعد ہماری فقہ کے روح سے زکات واجب ہوتی ہے. سونا اگر ہے تو کم از کم 6 تولے سونا ہونا چاہیے، اور چاندی اگر ہے تو کم از کم 42 تولے چاندی ہونا چاہیے. تو یہ کم از کم مقدار جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان پر زکات واجب نہیں ہوتی. کھانے پینے کی جو چار چیزیں بتائی گئیں جس کی 847 کلو گرام مقدار پر زکات واجب ہوتی ہے، تو شرط یہ ہے کہ جب زکات، جب یہ چاروں چیزیں کھیت کے اندر اگے اس وقت انسان اس کا مالک بن جائے، اور اگر اگنے کے بعد، کٹنے کے بعد گندم یا جو وغیرہ گودام میں آنے کے بعد کسی کے پاس موجود ہوتی ہیں تو اس پر زکات واجب نہیں. بلکہ ان چار چیزوں پر زکات اسی شخص پر واجب ہے کہ جس کی زمین کے اندر یہ چاروں چیزیں پیدا ہوں، جس کی زمین کے اندر یہ چاروں چیزیں اگیں. اگنے کے بعد اگر اس شخص نے خود ان چیزوں کو پانی دیا ہے، نہر کھودی، کنواں کھودا، ڈول سے پانی دیا، تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی پیداوار ہے اس کا 20واں حصہ زکات کے نام پر دے. اور اگر اس نے جتنی اس کے پاس فصلیں ہیں اس کو بارش کے پانی سے یا گنجا کے پانی سے بیچا ہے، تو اس صورت میں قصور دینا واجب ہے، یعنی پیداوار کا 10واں حصہ. تو اس اعتبار سے ایک مرتبہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر کسی راشن والے کے پاس اتنی مقدار میں گندم وغیرہ موجود ہو تو کیا اس پر زکات واجب ہے یا زکات واجب ہے؟ یقیناً اس پر کسی بھی صورت میں زکات واجب نہیں ہو سکتی، کیونکہ زکات صرف اسی پر واجب ہے کہ جس کی زمین کے اندر یہ چاروں چیزوں کو، اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری وغیرہ کے اندر بھی شرط یہ ہے کہ جو کم از کم مقدار ہے وہ مقدار تو ہو، اس کے علاوہ کم از کم 12 مہینے یعنی 1 سال مکمل مالک کے پاس رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط یہ ہے، شرط یہ بھی ہے کہ مالک انہیں خود سے غلہ نہ کھلائے، اپنے پیسوں سے غلہ نہ کھلائے، بلکہ جو غلہ وغیرہ یا جو چارہ وغیرہ جو گھاس پھوس وغیرہ زمین میں اگاتی ہے وہ اگر مجھے اللہ کی زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اگر وہ کھلاتا ہے تب زکات واجب ہوتی ہے، اور اگر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو چارہ خرید کر لا رہا ہے، ان کو کھلا رہا ہے، تو تب ان صورتوں میں بھی زکات واجب نہیں ہوتی. آدمی اور زمین کی سونا اور چاندی، اس پر بھی زکات اس وقت واجب ہے کہ جب یہ سکے کی شکل ہو، وہ سکہ کہ جس سے خرید و فروخت کی جاتی ہے جو کرنسی کے طور پر ملک میں رائج ہوتا ہے. اب اگر زیور بنا ہوا ہے یا سونے اور چاندی کا ڈلا پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی زکات واجب ہے. تو یہ نو چیزیں ہماری فقہ کے اعتبار سے اگر دیکھی جائیں تو شہر والوں میں سے کسی پر بھی زکات واجب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نو چیزیں اپنی تمام تر شرطوں کے ساتھ کسی بھی شہر والے کے پاس موجود نہیں ہوتی. اگر ایک شخص ڈیری فارم کا مالک ہے اور اس کے پاس اتنی مقدار میں یہ ساری چیزیں ہیں یعنی جانور وغیرہ موجود ہیں، لیکن وہ ان کو خود لا کے غلہ دے رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر بھی کوئی زکات وغیرہ واجب نہیں. یہ مسئلہ ہوتا ہے جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں، اور آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے کہ صبح سویرے جانور کو لے کر نکلے، پہاڑ کی طرف چلے گئے، میدانوں میں چلے گئے، جو گھاس وغیرہ اگی ہوئی اس گھاس کے اوپر جانوروں کو چھوڑ دیا، جانور نے وہ گھاس کھائی، اس کے بعد واپس لے گیا ہے، تو ایسے جانوروں پر زکات واجب ہے. اگر آپ اس کو خود کھلا رہے ہیں، خود اگا کر اس کو کھلا، خود اگا کر اس کو کھلا رہے ہیں، تو اس کی اوپر زکات نہیں.
السلام ما بعرف
اه
كل ذكاتك يا جاي
يي ذكاتك اه يي بتجي عليه يي بتجي عليه اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ یعنی کہ قرآن میں جو بار بار زکات آیا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ تو پہلے تو ہم نے اپنے فقہ کا مسئلہ بتایا کہ اس مسئلے کی روح سے کسی شہر والے کے اوپر زکات واجب نہیں ہوتی. اب جب زکات واجب نہیں ہوتی ہے تو آخر قرآن نے اس کے اوپر کتنا زور کیوں دیا ہے؟ تو اس کی اب تشریح تھوڑی سی ہو جائے کیونکہ بہرحال فقہ ہی کا مسئلہ ہے اور نظام زکات کا بھی اس وقت ذرا شور بلند ہوا ہے, بات سمجھنے میں آسانی ہے. پہلی یہ بات کہ اگر قرآن نے کبھی کسی بات پر بہت زیادہ زور دیا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس بات پر ہر صورت میں عمل کرنا ہے, بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اس کی شرائط موجود ہوں تو اس صورت میں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جس طرح قرآن میں سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر دیا گیا ہے. تقریباً ہر رکوع کے اندر یا کم از کم ہر سورے کے اندر ایک دو مرتبہ جہاد کا تذکرہ ضرور آیا ہے, اور جب جہاد کی آیتوں کو جمع کیا جاتا ہے تو علماء کے پیش نظر یہی بات ہے کہ صلات یعنی نماز اور زکات سے زیادہ قرآن نے جہاد پر زور دیا ہے. لیکن وہ جہاد جب اس کی شرطیں پوری ہوں تب وہ جہاد کیا جائے گا, اور اگر شرطیں مکمل ہی نہیں تو اس صورت میں قرآن نے زور دیا وہ اپنی جگہ ٹھیک, لیکن اس وقت جب شرطیں مکمل ہو جائیں. اب یہاں پر اس بات کو بتا دیا جائے کہ قرآن نے جو زکات پر زور دیا وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے, اس اعتبار سے کہ اس وقت جتنے بھی اسلامی ممالک ان سب کے اندر اکثریت دیہاتوں میں رہتی ہے. چنانچہ اسلامی ممالک اگر آپ اپنے شہر کے ماحول میں دیکھیں گے 25 لاکھ 30 لاکھ میں زکات کسی پر واجب نہیں تو بات بہت عجیب لگے, لیکن اگر آپ اپنے پورے ملک کی آبادی کو دیکھیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ 70% پر زکات واجب ہوتی ہے اور صرف 30% پر زکات واجب نہیں ہوتی تو قرآن کے اتنا زیادہ زور دینے کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن صرف کراچی والوں کے لیے تو نہیں اترا, قرآن صرف شہر والوں کے لیے تو نہیں اترا, قرآن تمام دنیا کے لیے اترا, اور اس وقت جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں سب میں اکثریت دیہاتوں میں رہا کرتی ہے. اسی لیے ہمارے جتنے بھی حوضہ علمیہ قم یا نجف یا مشہد یا کربلا یا سامرا سب کے سب زکات کی آمدنی سے چلتے ہیں, قم کی آمدنی سے اتنا زیادہ نہیں چلتے. زکات کی آمدنی ہر صورت میں اگر لگائی جائے تو قم کی آمدنی سے زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ پورے ملک کے ماحول میں دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیونکہ زیادہ آدمی پر زکات واجب ہے اس اعتبار سے زکات کی زیادہ شدت قرآن کے اندر موجود ہے. لیکن اس مقام پر پھر اس چیز کا تذکرہ کر دیا جائے کہ زکات سے یہی زکات مراد ہے یا مراد نہیں, اس میں بھی اختلاف. کراچی والوں پر بھی زکات واجب ہوتی ہے, وہ ہے زکات فطرہ. فطرہ جو ہے وہ بھی زکات ہی کی ایک قسم ہے اور اس کو بھی زکات ہی مانا جائے, لیکن اس زکات سے قرآن میں کیا مراد ہے؟ تو یہی سوال جب امام جعفر صادق پوچھا گیا تو امام نے یہی جواب دیا کہ قرآن نے جہاں جہاں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کا حکم دیا ہے وہاں پر نماز سے یہ نماز اور زکاۃ سے یہ زکاۃ مراد نہیں, بلکہ نماز کو ایک سمبول ایک علامت بنایا گیا, زکاۃ کو بھی ایک علامت بنایا گیا. امام سے پوچھا گیا کس چیز کی علامت, تو امام نے کہا کہ صلاۃ یعنی نماز سے مراد ہے اللہ کی جتنی بھی جسمانی عبادتیں ہیں سب کو قائم کرو, اور زکات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں ان کو قائم کرو, کیونکہ جسمانی عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے, اس لیے نماز کا تذکرہ زیادہ شدت سے کیا گیا. لیکن لفظ صلاۃ سے مراد صرف یہ نماز نہیں بلکہ جتنی بھی جسمانی عبادتیں, یہاں تک کہ روزہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اور کیونکہ زکات زیادہ واجب ہوتی ہے لوگوں پر, اس لیے زکات کا لفظ لایا گیا, لیکن زکات سے مراد یہ ہے کہ جتنی زیادہ جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں سب سے سب مالی عبادتوں کو انجام دیں. تو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جتنی جسمانی عبادتیں اور جتنی مالی عبادتیں ہیں سب کو انجام دیتے ہو. اگر تم پر زکات ہے تو تم زکات دے کر اس نفس کا حق ادا کرو, تم کو واجب ہے تو تم دے کر اس نفس کا حق ادا کرو, رد مظالم ہے تو رد مظالم نکالو, کفارات ہے تو کفارات دیتے ہو. یہ امام کی تفسیر, اور اس کے علاوہ ایک تیسری تفسیر اور آتی ہے لیکن وہ بہت ہی زیادہ ضعیف حیات ہے کہ یہاں پر مراد ولایت علی ہے, اور اکثر علماء نے اس تفسیر کی شدت سے مذمت کی, اس لیے کہ تفسیر ہمارے کسی امام سے مروی نہیں بلکہ کچھ غالی حضرات کی طرف سے تفاسیر کے اندر آ گئے. بہرحال یہ حصہ کا مسئلہ ہے. اسی مقام پر گفتگو کے اختتام تک پہنچاتے ہوئے کہ کیونکہ کراچی والوں میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے پاس یہ نو کی نو باتیں اپنی تمام تر شرائط کے ساتھ موجود ہیں, اس لیے کسی کے اوپر بھی زکات واجب نہیں ہے, لیکن اکثریت پر بہرحال زکات واجب رہے گی اگر آپ پوری اسلامی دنیا کو دیکھیں. سوال یہ آیا ہے کہ کیا کوئی مجتہد ایسا ہے موجودہ زمانے میں یا اس سے پہلے کہ جس کے نزدیک روپے پیسے کرنسی نوٹ وغیرہ پر زکات ہے یا زکات نہیں؟ ہمارے جتنے بھی مجتہدین اس وقت موجود ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے ان میں سے صرف ایک مجتہد کا فتویٰ نظر سے گزرا کہ جنہوں نے یہاں پر کرنسی نوٹ پر بھی زکوٰۃ کو واجب قرار دیا تھا اور وہ تھے بامبے کے جو مجتہد تھے شیخ غلام حسین نمتشا بہرحال نجفی جو شیخ نجفی تھے ان کے نزدیک کرنسی نوٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب تھی لیکن حوضہ علمیہ قوم یا نجف کی طرف سے کسی مجتہد نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کرنسی نوٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب تھی اور جو بامبے کے شیخ صاحب تھے ان کا بھی فتویٰ اکثر لوگوں نے بتایا کہ کرنسی نوٹ پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن دوسرے ذریعے سے یہ اطلاع ملی کہ یہ غلط فتویٰ یہاں نقل کیا گیا ہے ان کے نزدیک بھی کرنسی نوٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں. بہرحال بحیثیت مجموعی ہمارے 99% مجتہدین کا اتفاق ہے اس چیز کے اوپر کہ کرنسی نوٹ کے اوپر یا روپے پیسے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو سکتی. البتہ مستحب ہے زکوٰۃ کا نکالنا ایک تجارت کے مال سے، ایک کرنسی نوٹ سے اور ایک زیور سے، لیکن زیور کی زکوٰۃ یہ بتائی گئی ہے کہ زیور کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہو جب وہ مانگنے آئے تو اس کے حوالے کر دیا کرے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ دنیا کی ہر چیز پر جاری ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود جب کوئی مسلمان جب کوئی مومن مانگنے آئے تو یہ چیز اس کے حوالے کر دو، یہ اس چیز کی زکوٰۃ ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کی حفاظت خدا کی ذمہ داری ہو جائے گی سوائے چند مستثنیات مقامات پر کہ جہاں امتحان مطلوب ہو. زکوٰۃ کے بعد ہماری مختصر گفتگو حج کے مسئلے پر ہوگی اور اس کے بعد آخری موضوع امر بالمعروف کا آئندہ دن سے شروع ہو جائے گا. حج یعنی اپنے شہر سے خانہ کعبہ مکے کی طرف جانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور اس کے ساتھ دوسری جتنی عبادتیں ہیں سب کو انجام دینا، یہ ہر مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ یہ واجب ہوتا ہے. جب یہ شرائط ایک انسان کے اندر آ جائیں تو اس کے بعد اس کے لیے واجب ہے کہ ہر صورت میں اپنے شہر سے نکل کر مکے کی طرف جائے اور ان عبادتوں کو انجام دے. پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا بالغ، نابالغ کے اوپر حج واجب نہیں، اور اگر وہ حج کر کے آ جائے تو یہ حج کافی ہے. جب دوبارہ بالغ ہوگا اور دوبارہ اتنا پیسہ آ جائے گا تو پھر حج کرنا پڑے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا آخر پاگل کے اوپر، مجنون کے اوپر، بے ہوش کے اوپر حج واجب نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا آزاد ہو، کسی کا غلام نہ. چوتھی شرط یہ ہے کہ جب حج کرنے والا حج کرے تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی حرام کام نہ کرنا پڑے. اگر حج کرنا چاہتا ہے، حج کا ارادہ ہے اور حج کے ارادے کی وجہ سے کوئی حرام کام کرنا پڑے تو اس صورت کے اندر یہ حج جو ہے واجب نہیں ہے اور بیکار ہے. اسی طرح حج کی وجہ سے کسی واجب کام کو چھوڑنا نہ پڑے. اگر حج کرنے کی وجہ سے کسی واجب کام کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تب بھی یہ حج بیکار ہے. چھٹی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والے کے پاس اتنا پیسہ کہ اپنے شہر سے مکے تک کی سواری کا انتظام کر دے، یا سواری ہو یا سواری کا انتظام کرنے کا پیسہ ہو. ساتویں شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا تندرست ہو اور اس قابل ہو کہ جا کر آ سکے. اگر بیمار ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے تو اس صورت میں حج واجب نہیں. آٹھویں شرط یہ ہے کہ جب حج کرنے والا جائے تو راستے میں کوئی خطرہ موجود نہ ہو. اگر حج کے راستے میں کوئی خطرہ ہے تو اس صورت میں حج واجب نہیں رہتا، بلکہ بعض حالتوں میں حج کرنا حرام ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ کہ فرض کیجئے یہاں سے مکہ جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ ایسا ہے کہ جو چھوٹا ہے اور اس کے اندر خطرہ ہے، دوسرا راستہ ایسا ہے کہ جو بڑا ہے لیکن اس کے اندر خطرہ نہیں. مثلا آپ یہاں سے سیدھے مکے چلے جائیں، خطرہ ہے، لیکن اگر آپ یہاں سے پیچھے کی طرف چلے، ہندوستان اور جاپان اور امریکہ اور برطانیہ اور پھر یورپ کو گھومتے ہوئے پیچھے کی طرف سے مکے کی طرف آتے ہیں، گلوب کے دوسری سائڈ پہ جا کر مکے آتے ہیں اور اس میں کوئی خطرہ نہیں، تو پھر یہ واجب ہے کہ آپ چھوٹے راستے کو چھوڑ کر بڑے راستے سے جائیں. اگر حج کے راستے میں کوئی خطرہ ہے تو حج کرنا حرام، لیکن اگر حج کے دو راستے ہیں، ایک چھوٹے راستے میں خطرہ ہے، بڑے راستے سے انسان حج کر سکتا ہے، تو واجب ہے کہ بڑے راستے سے جائیں. نوی شرط یہ ہے کہ جب انسان حج کرنے جائے تو جتنے بھی اس کے واجب النفقہ، بیوی، بچے اور بعض صورتوں میں ماں باپ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے. ایک مہینہ حج میں لگ رہا ہے، اتنے پیسے ہونا چاہیے کہ خود تو حج کرے لیکن ایک مہینے تک جو اس کے گھر والے ہیں ان کے بھی کھانے پینے کا انتظام رہے، اور اگر خود آنے اور جانے کا خرچہ ہے اور گھر والوں کے لیے پیسے نہیں ہیں تو حج کرنا واجب نہیں رہتا. اور آخری شرط یہ ہے کہ حج کرنا اس شخص کے لیے واجب ہے کہ جو اگر اتنا پیسہ رکھتا ہے کہ یہاں سے چلا جائے اور واپس آ جائے، لیکن اس وقت فرض کیجئے ایک ملازمت ہے، واپس آئے گا تو ملازمت ختم ہو جائے گی، دوسری ملازمت کے ملنے کا امکان نہیں. اس وقت ایک کاروبار ہے، حج کا پیسہ آ گیا جاتا ہے لیکن یقین ہے کہ جب میں آؤں گا تو اس کے بعد یہ کاروبار میرا نہیں چل سکے گا میری غیر موجودگی کی وجہ سے. تو اگر کسی شخص کے پاس تمام شرطیں موجود لیکن اس کو یقین ہے کہ جب میں حج کر کے آؤں گا تو اس کے بعد میں جو بھی پیچا اختیار کیے ہوئے ہوں یہ پیچا میرے لیے باقی نہ رہے گا اور کوئی اور معاش کا انتظام نہ ہوگا تب بھی حج کرنا ثابت ہو جاتا ہے اور حج جو ہے واجب نہیں رہے. اب اس مقام پر ایک اہم مسئلہ جو ہے یہ سنت کی قطع کا ہے لیکن شاید ہمارے یہاں بھی آ گیا کیونکہ کثرت سے لوگ اس خیال کے حامی نظر آتے ہیں. ہماری شریعت میں ہر ایک پر اس کا واجب الگ الگ آتا ہے, ایک کا دوسرے سے کوئی ربط نہیں. اگر بیوی کے پاس اتنے پیسے ذاتی ملکیت میں موجود ہیں تو اس کے اندر باقی تمام شرائط ہیں, وہ جا سکتی ہے جا کر آ سکتی ہے, تو اس صورت میں اس کے اوپر حج کرنا واجب ہو جاتا ہے, چاہے شوہر اجازت دے یا اجازت نہ دے, چاہے سفر میں کوئی محرم اس کے ساتھ ہو یا محرم ساتھ نہ ہو. بلکہ اس کے پاس اگر اتنے پیسے آ گئے اتنی ملکیت ہو گئی تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ حج کرے بغیر شوہر کی اجازت سے اور بغیر کسی محرم رشتے دار سے حج کر کے واپس آ جائے. اب اگر کسی کے پاس ابھی دو تین مسئلے بڑے اہم آ رہے ہیں اس پر توجہ دی جائے تاکہ بات آسانی سے واضح ہو. اب اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن اس کے پاس ایک ایسا مکان ہے جس کی پگڑی پاس پیچھے کے 2 لاکھ اور وہ ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ وہاں سے اگر دوسرے علاقے میں آ جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن دوسرے علاقے میں 1 لاکھ کے اوپر مکان مل جائے تو ایسے شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے مکان کو فروخت کرے جتنا ضرورت سے زائد ہے, دوسرے علاقے میں آ کر مکان خریدے اور باقی جو پیسے بچتے ہیں جو باقی جو زائد پیسے ملے مثلا 2 لاکھ کا مکان فروخت کیا 1 لاکھ کا مکان خرید, وہاں بھی رہنا تھا یہاں بھی رہنا تھا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا اور باقی جو 1 لاکھ اس کو زائد پیسے ملے اس سے حج کر کے آ گئے. گھر کے اندر ساز و سامان بہت زیادہ ہے, نقد پیسے کم ہیں, اتنے پیسے نہیں کہ حج کر سکے لیکن گھر میں اتنا سامان ہے کہ اگر ان کو فروخت کرے تو فروخت کرنے کے بعد کتنے پیسے ہاتھ آ جائیں گے کہ جس سے حج کیا جا سکے. تو ضروری ہے کہ جتنا ضرورت سے زائد سامان, جو ضرورت کا سامان ہے حیثیت کے مطابق ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو ضرورت سے زائد سامان ہے اس کو فروخت کرے اور فروخت کرنے کے بعد حج انجام دے کر واپس آئے. اور اسی طرح سودا مسئلہ, کرائے کے مکان میں آپ رہتے ہیں, ایک سے منافع ہوا کہیں کاروبار سے کسی طریقے سے 25,000 30,000 40,000 آپ کو مل گئے, اب آپ کے پاس پیسے آ گئے, آپ حج کر کے آ سکتے تھے لیکن ذاتی مکان کی بھی ضرورت ہے. اگر واقعا ضرورت ہے تو اگر کہ نقد کیش آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن تب بھی حج کرنا واجب نہیں, بلکہ آپ اپنی ضرورت کا مکان خرید لیجئے, اس کے بعد پیسے بچتے ہیں تو حج کیجئے ورنہ نہ کیجئے. یا ایک دم سے کیش کہیں سے آ گیا, آنے کے بعد گھر موجود کچھ سامان ایسا ہے کہ جس کی ضرورت پڑ رہی ہے, اس کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے لیکن اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, آپ پر حج واجب نہیں, آپ اپنا سامان خرید لیجئے, اس کے بعد پیسے بچے تو حج کیجئے نہ بچے تو حج نہ کیجئے. آپ کے پاس نقد پیسے آتے ہیں اور اب تک شادی نہیں کی, اب اگر شادی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, دقت و پریشانی ہو رہی ہے بغیر بیوی کے, تو آپ کے لیے یہ اختیار ہے کہ چاہے حج کریں چاہے شادی کر لیں, اگر شادی کر لیتے ہیں تو اس صورت کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے اور آپ پر حج واجب نہیں رہے. تو جہاں ایک طرف یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جو چیز بھی ہو اس کو فروخت کر کے حج کرنا واجب ہے, وہاں دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ایک دم سے کوئی ضرورت پیش آ جائے اور آپ کے پاس جو پیسے ہوں تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ حج چھوڑ دیں اور اپنی ضرورت کی چیز خریدیں. یہ اسلام نے عام انسان کی ضرورت کا خیال رکھا ہے. سوال یہ آیا ہے کہ خرچے کا مطلب قرضے, اگر آپ نے ایک قرضہ لے رکھا ہے 10,000 یا 5,000 یا 12,000 اور آپ کے پاس اتنے پیسے اب آ گئے کہ آپ حج کر کے آ سکتے ہیں, اگر قرضے کی کوئی ڈیٹ فکس ہے اور وہ ڈیٹ آ گئی اور آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو واجب ہے آپ کے لیے کہ آپ قرضہ ادا کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ میرے پاس کتنے پیسے بچ رہے ہیں. حج کی شرائط میں جو چوتھی شرط آئی تھی کہ اگر آپ حج کریں تو کوئی واجب آپ سے نہ چھوٹے, قرضے کا ادا کرنا جب آپ کے ہاتھ میں پیسے آ جائیں ہر انسان کے اوپر واجب, اب قرضے کے پیسے آ گئے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں, اتنے میں آپ نے یہ دیکھا کہ میں حج بھی کر سکتا ہوں, حج کی تاریخ بھی آ گئی قرضے کی تاریخ بھی آ گئی, واجب ہے کہ اگر آپ قرضدار مانگے یا نہ مانگے آپ قرضہ اس کے حوالے کر دیں. اور اگر قرضے کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں اور آپ کے پاس پیسے آ گئے اور آپ بعد میں قرضہ ادا کر سکتے ہیں تو آپ پہلے حج پر جائیے بعد میں قرضہ دیجیے, لیکن اگر قرضہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تاریخ تو مقرر نہیں کی تھی لیکن اب مجھے پیسے کی ضرورت ہے افراد کے پاس پیسہ ہے اور وہ مانگ رہا ہے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ حج کو چھوڑیں, پہلے اس کو قرضہ ادا کریں اس کا, اور اس کے بعد آپ جا کر اپنا حج انجام دیں. کیونکہ اسلام کے اندر خاص طور پر سب سے زیادہ عزت و تاکید جس چیز کی ہے وہ قرضے کی تاکید ہے. اور انتہائی اہم واقعہ ہے اس سلسلے میں کہ پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع ملی کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. جب یہ اطلاع پیغمبر کو ملی تو پیغمبر اسلام نکلے اور پہنچے اس کے جنازے کے اوپر نماز پڑھانے کے. جب پیغمبر اسلام نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کسی نے کہہ دیا کہ اس شخص کے اوپر تو اتنا قرضہ کسی کا باقی تھا اور یہ بغیر ادا کیے ہوئے مر گیا جبکہ قرضہ ادا کر سکتا. اگر یہ روایت عجیب روایت لگتی ہے لیکن فقرہ یہی ہے کہ یہ سنتے ہی پیغمبر اسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب یہ قرضہ لے کر جا رہا ہے اپنے ذمے تو یقیناً اس کی بخشش نہیں ہو سکتی, اور جب بخشش نہیں ہو سکتی تو میں کیسے اس کے حق میں دعا کروں کہ بار الہ تو اسے بخش, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اور یہ کہہ کر پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اس وقت پھر امیر المومنین آگے بڑھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کا قرضہ ادا کروں گا. جب یہ ذمہ داری دے لی اس کے بعد پیغمبر اسلام نے جا کر اس کی نماز جنازہ انجام دیا. تو انتہائی سخت گناہ یعنی قرضے سے بڑھ کر کوئی اور واجب موجود شریعت کے اندر نہیں. جب کوئی قرضہ مانگنے آ گیا یہاں تک مسئلہ کہ اگر قرضدار آ گیا تو آپ اپنی واجب نماز کو توڑ کر اس کا قرضہ ادا کریں, قرضدار اگر آپ آ گیا تو آپ اپنے حج کو چھوڑ کر پہلے اس کا قرضہ ادا کریں. اس سے بڑھ کر شدید گناہ اور کوئی شریعت کی نظر میں موجود نہیں. تو یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہوگا کہ اگر قرضدار آ رہا ہے اور آپ سے مانگ رہا ہے آپ اپنے حج کو چھوڑیں گے بلکہ پہلے اس کا قرضہ ادا کریں گے. اگر قرضہ ادا نہیں کیا حج پر چلے گئے تو یہ حج غلط ہے اور باطل ہے کیونکہ یہ حج جو ہے آپ نے ایک واجب کام کو چھوڑ کر انجام دیا. قرضدار کے لیے بھی یہی مسئلہ آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ مسئلہ یہ کہ کسی کے اوپر حج واجب نہیں لیکن ایک آدمی آگے آیا اور آگے آ کر کہا کہ تم حج انجام دو میں تمہیں اتنا پیسہ دے دوں گا کہ تم جا سکو اور آ سکو اور تمہاری سواری کا انتظام ہو جائے. اگر کوئی شخص اپنی طرف سے تمام خرچہ اٹھانے کو تیار تو اس کے بعد جس سے یہ کہا جائے اس کے اوپر حج کا کرنا واجب ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آدمی قابل اطمینان آدمی نے آ کر آپ سے کہا آپ پر حج کرنا واجب ہو جائے گا اور اس حج کا نام ہوتا ہے حج بدلی. ایک آدمی بدل کرنے کو خرچ کرنے کو تیار ہے اب آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ حج انجام دیں. غلام اور آقا کا مسئلہ بھی اس کے اندر اسی طرح ہے کہ اگر آقا اجازت دے رہا ہے اور پیسے دے رہا ہے تو غلام پر حج کرنا واجب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کس شخص کو بھی یہ کہا جائے ہے کہ حج کے اندر میری خدمت کرتے ہوئے چلو، یا آپ کو یقین ہے کہ حج کرنے کے بعد یہ میرے اوپر احسان رکھے گا کہ تم حج نہیں کر سکتے تھے، یہ میں تھا کہ جس سے تمہیں حج کرا دوں، تو وہی حج جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے واجب تھا، اگر یقین ہو گیا کہ یہ آپ سے خدمت دے گا یا آپ پر احسان جتائے گا، تو اب آپ کے لیے حج کرنا واجب نہیں، اس کی بات کو سننا واجب نہیں، اور اس کے قول کو آپ بالکل ٹھکرا دوں. یہ ایک انسان کی عزت کا اسلام نے خیال رکھا کہ ایک واجب چیز ختم کر رہا ہے اسلام، صرف اس بنا کے اوپر کہ کہیں ایک مومن کے اوپر احسان نہ جتائے. گرو بھی محمد اللہ اگر یہ یقین مسئلے اس قسم کا ایک آدمی کہ ہر ایک سے اچھا کام پہلے کرتا ہے اور بعد میں ہر ایک پریشان سے پاتا ہے، اگر معلوم ہے یقین امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد یاد کرتا ہے کہ جب میں رسول اللہ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے محلے کے اندر آپ کا ایک شیعہ رہتا ہے اور جس مقام کے اوپر وہ شیعہ رہتا ہے اور اس کے دل میں آپ کی محبت انتہائی واضح، اور جہاں بھی کوئی شخص آپ کے خلاف کوئی فطرہ ہے یا اہل بیت کی جان میں کوئی گستاخی ہے، وہ ہر مقام کے اوپر سینہ سپر ہو کر آپ کی عزت کا تحفظ کرتا ہے اور ہر ایک سے لڑ جاتا ہے اگر کوئی آپ کی توہین ہے. لیکن یہ اپنا رسول اللہ وہ نہ اپنے واجبات کو انجام دیتا ہے اور نہ حرام کاموں سے بچتا ہے، کیا ایسے شخص کی بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ محبت اہل بیت کے اتنا راسخ کہ جو بھی اس کے مقابلے میں آ جائے ہر ایک سے لڑنے کو تیار، بغیر اپنی طاقت کو دیکھے ہوئے، بغیر اپنی حیثیت کا خیال کیے ہوئے، بغیر وقت و محل کا اقتدا دیکھتے ہوئے، جہاں اس نے سنا کہ میرے امام کی توہین کی جا رہی ہے وہاں سینوں کو پلٹ کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن یہ اپنا رسول اللہ وہ واجبات کو انجام بھی دیتا ہے لیکن بہت سے واجب چھوڑ دیتا ہے، وہ حرام سے بچتا بھی ہے لیکن بہت سے حرام کا ارتکاب بھی کرتا ہے. یہ اپنا رسول اللہ ایسے شخص کا کیا حکم؟ امام نے جواب دیا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. سوال کرنے والا ایک مرتبہ حیرت میں آ گیا، اپنا رسول اللہ میں آپ کے جملے کا مقصد نہیں سمجھ، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، سوال کرنے میں سچ اور جھوٹ کا کیا چنتا؟ یہ سن کر امام نے جواب دیا، میں نے تجھے جھوٹا تیرے سوال کی وجہ سے نہیں کہا بلکہ جھوٹا تیرے فکرے کی بنا پر کہا. تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اپنا رسول اللہ آپ کا شیعہ فلاں محلے میں رہتا؟ جو شخص اپنے واجبات کو چھوڑے اور اپنے حرام کام کا ارتکاب کرے اسے ہمارا شیعہ کہنے والا یقیناً جھوٹا ہے. تیرے سوال کا آغاز یہ بتا رہا ہے کہ تم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. تو امام سوال کرنے والا ایک مسئلہ لا کے پیش کر رہا ہے لیکن مسئلے کے اندر ایک بے عمل کو امام سے منسوخ کر دیا گیا، تو امام اس سوال کرنے والے کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. تو خود وہ بے عمل جو بے عمل ہونے کے بعد اپنے آپ کو امام سے منسوخ کر رہا ہے، یقیناً امام اس سے کتنا زیادہ ناراض ہوں گے دنیا میں بھی اور روز قیامت بھی. امام اس کو اپنا شیعہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ عمل نہیں کرتا، واجبات کو چھوڑتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے. امام حسن علیہ السلام کے ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد یہ عرض کرتا ہے کہ یبنا رسول اللہ میں آپ کا شیعہ ہوں، یبنا رسول اللہ میں آپ کا شیعہ ہوں اور آپ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں. یہ سن کے امام کا پہلا فقرہ یہ تھا کہ کیا تو اپنی ہر واجب نماز کو وقت پر انجام دیتا ہے؟ سر جھکا لیا اور اس کے بعد کہا یبنا رسول اللہ کوشش یہ کرتا ہوں لیکن کبھی کبھار غلطی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن بعد میں کوشش کر کے کبھی کبھار اس کی قضا بھی ادا کر لیا کرتا ہوں. امام کا دوسرا فقرہ کہ اچھا یہ بتا کہ کیا تو ہمیشہ سچ بولتا ہے یا کبھی کبھار جھوٹ بھی بول جاتا ہے؟ یہ سن کے کہا کہ یبنا رسول اللہ اپنی بھی کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کبھار ماحول مجبور کر دیتا ہے، میری زبان سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے. امام کا تیسرا سوال کہ یہ بتا کہ کیا کبھی تو نے کسی برادر ایمانی کی غیبت بھی کی ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بھی کی ہے؟ اس کا یہی جواب کہ یبنا رسول اللہ اپنی سے کوشش تو کرتا ہوں لیکن کبھی کبھار غفلت و سستی و لاپرواہی اور اس مسئلے کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے کسی برادر ایمانی کی غیبت کا ارتکاب بھی کر بیٹھتا ہوں. یہ سن کے امام کا جواب کہ پس تجھے ہرگز یہ حق نہیں کہ اپنے آپ کو ہم سے منسوخ کرے، انا بری من کا، یاد رکھ کہ میں تجھ سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، میں تجھ سے دوری کا اظہار کرتا ہوں، میں تیری شکل کے دیکھنے سے بیزار ہوں. جب تک کہ تو اپنے آپ کو ہمارا شیعہ بھی کہتا رہے اور دوسری طرف اس قسم کی حرکتیں بھی انجام دیتا رہے، تو بے عمل امام کے پاس آ رہا ہے، اور کس امام کے پاس آ رہا؟ وہ امام کے جس کا دامن رحمت ہر ایک کے لیے وسیع، جس کے در کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا. لیکن جب ایسا شیعہ امام کی خدمت میں آیا کہ جس شیعہ کے اندر کوئی خرابی تھی، جس نے اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو امام کے مطابق نہ بنایا تھا، تو امام صریحاً سب کے سامنے اس کے منہ پر اسے جھوٹا کہہ رہے اور اس سے بیزاری اختیار کر رہے. تو اصلی شیعہ، سچا شیعہ اور حقیقی شیعہ صرف اور صرف وہی ہے کہ جو اگر اپنے آپ کو امام سے منسوب کرے تو دوسری طرف یہ کوشش بھی کرتا رہے کہ میں ہر وہ کام کروں کہ جس کی توقع امام مجھ سے کرتے ہیں، اور ہر اس چیز سے بچوں کہ جس سے امام نے مجھے روکا تھا. یہی حقیقی محبت امام اور یہی حقیقی اطاعت الہی ہے. جب سوال کیا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اپنا رسول اللہ ایک مومن کی جامع ترین تعریف سے ہمیں آگاہ کیجیے، ہمیں بتا دیجئے کہ وہ کون سی تعریف ہے کہ ہر مومن کو اس تعریف پر پورا اترنا چاہیے، اور جو اس تعریف پر پورا نہ اترے وہ آپ کی نظر میں مومن نہیں. یہ سن کے امام نے کہا تھا کہ ہماری نگاہ میں صحیح مومن وہی ہے اور اللہ کا صحیح مطیع بندہ وہی ہے کہ وہ ہر اس مقام کے اوپر صحیح مومن اور اللہ کا صحیح اطاعت گزار بندہ یہی ہے، کہ ہر اس مقام کے اوپر وہ موجود ہو ہے سو ہمارے کہ جہاں موجود رہنے کا اسے حکم دیا گیا. ہر وہ مقام، ہر وہ محل کہ جہاں موجود رہنے کا اسے حکم دیا گیا وہاں پہ نظر آئے، اور ہر اس مقام سے غائب ہو یا خودوں کا ہر اس مقام سے غائب ہو ہے سو نحاق کہ جہاں اسے نہ ہونے کا حکم دیا جائے. اگر اسے یہ حکم دیا جائے کہ مسجد میں نظر آؤ تو مسجد میں آگے آگے نظر آئے، اگر اسے یہ حکم دیا جائے کہ برادر ایمانی کی حاجت کو پورا کرو تو جب بھی حاجت برادر ایمانی کا سوال ہو تو تمہیں وہ آگے آگے نظر آئے، جب اسے یہ حکم دیا جائے کہ خمس دینے والوں میں سب سے آگے تمہیں ہونا چاہیے تو اس مقام پر نظر آئے، اگر اسے یہ حکم دیا جائے کہ مسجد غیبت میں نہ بیٹھو تو کبھی اس مقام پر نظر نہ آئے، اگر اسے یہ حکم دیا جائے کہ جھوٹ نہ بولو تو کبھی جھوٹوں کی محفل میں وہ نظر نہ آئے. ہر وہ مقام کے جہاں ہونے کا حکم خدا نے دیا وہاں پہ موجود، جہاں نہ ہونے کا حکم خدا نے دیا وہاں سے آئے. یہ ایک مومن کی جامع ترین تعریف ہے. جو اس پر پورا اترتا ہے وہ مومن حقیقی، اور جو اس پر پورا نہیں اترتا وہ کسی بھی اعتبار سے مومن نہیں. تو مومن کے لیے ضروری کہ مقام عمل میں آگے آگے رہے، اور اس کے بعد یہ خدا کا دعویٰ کہ میں ایسے مومن کو دنیا اور آخرت دونوں کی نیکی عطا کروں گا. ایک مرتبہ پھر امام سے سوال کہ یبنا رسول اللہ، مومن کے لیے آخرت کی نیکی تو ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بنا پر مومن کے لیے دنیا کے اندر بھی خدا کی طرف سے یہ وعدہ کہ اس کو خیر و عافیت ملے؟ یہ سن کے امام نے فرمایا کہ ما اوتی المومن خیر الدنیا والآخرہ الا بحسن ظن و ترک اختیاب المومن وما اوتی المومن شر الدنیا والآخرہ الا سوء ظن و اختیاب المومن. چھٹے امام کی حدیث کتاب وسائل و شیعہ. یاد رکھو ما اوتی المومن خیر الدنیا والآخرہ قسم، ایک مومن کو دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائی، دونوں کی نیکی کبھی نہیں مل سکتی. یا دنیا کی نیکی ملے گی یا آخرت کی نیکی ملے گی، مومن کو دنیا اور آخرت دونوں مقامات کی نیکی کبھی عطا نہیں کی جا سکتی. الا مگر ہاں دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کے اوپر مومن عمل کرے تو وہ یاد رکھے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے نیکی اور آخرت میں بھی اس کے لیے نیکی. پہلی چیز کہ حسن ظن نہیں، پہلی یہ چیز کہ ہمیشہ خدا کے بارے میں حسن ظن رکھے، ہمیشہ یہ بھروسہ رکھے کہ میں جتنا بھی بڑا گناہ کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچوں گا وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہر گناہ کو میرے معاف کر سکتا ہے. کبھی دل میں مایوسی نہ پیدا ہونے پر بڑے سے بڑا گناہ کر لے، قریب سے قریب فیل کو انجام دے دے، لیکن اللہ پہ حسن ظن رکھتا رہے. وہ کر کے اختیاب المومن، اور کبھی کسی مومن کی برائی نہ کرے، کبھی کسی مومن کی غیبت نہ کرے، کبھی کسی مومن کے بیچ پیچھے اس کی چغلی نہ کھائے. جب یہ دو باتیں اکٹھا ہو جائیں تو امام کا وعدہ کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے نیکی ہی نیکی اور آنے والی دنیا میں بھی تمہارے لیے نیکی ہی نیکی. وما اوتی المومن شر الدنیا والآخرہ، اور مومن کو دنیا یا آخرت میں جب بھی برائی ملتی ہے، جب بھی دنیا اور آخرت میں برائی ملتی ہے تو اس کے بھی دو ہی سبب ہوتے ہیں، الا بے سوء ظن نہیں کہ خدا کے بارے میں سوء ظن رکھے، چھوٹا سا گناہ کرے اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ نہیں خدا تو ظالم ہے یا خدا تو مجھے اس کا سخت عذاب دے گا، عذاب سے ڈرے لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہر صورت میں عذاب ملے گا. اگر خدا کے بارے میں برا خیال رکھا تو یہ روایت کا فیصلہ، جس نے خدا کے بارے میں یہ خیال رکھا کہ میں جو بھی گناہ کا کام کروں اب وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، تو یہ روایت کے الفاظ کے اس صورت میں خدا اس شخص کے لیے اپنی رحمت کو کبھی حرکت نہیں دے گا، بلکہ یقیناً اسے تو آداب دیا ہی جائے گا کہ جیسا تو نے مجھے سمجھا وہی سلوک میں تیرے ساتھ تب کر رہا ہوں، تو بڑے سے بڑا گناہ کر دو لیکن اس کے بعد خدا کے بارے میں یہ خیال نہ رہو گے وہ میرے اوپر رحمت نہیں نازل کر سکتا. وقت یا بل مومن، اور اگر مومن کی غیبت کر لی، مومن کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کر لی، تو یاد رکھو کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے شر ہی شر اور آخرت میں بھی تمہارے لیے شر ہی شر. تو مومن کی غیبت سے بچنا دنیا اور آخرت میں بھی انسان کو نیکی دلاتا ہے، اور مومن کی غیبت کرنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کو شر ہی شر دلاتا ہے. ابتدائی اور تمیزی گفتگو میں اتنا وقت نہیں لگانا ہے کہ ہمارا موضوع رہ جائے، پہلے ہم اپنے موضوع پر گفتگو کو مکمل کر لیں، اور اس کے بعد اگر وقت ملا تو غیبت کے گناہ کے سلسلے میں ایک واقعہ. ہماری گفتگو اس مقام پر ناتمام ہو گئی کہ غیبت سے بڑا کوئی گناہ شریعت کی نگاہ میں نہیں. اس مقام پر اگر ایک چھوٹا سا واقعہ آ جائے تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے. امام محمد باقر علیہ شرعت المسائل کتاب جلد دو پانچویں امام سے روایت کے امام نے فرمایا، اور یہ واقعہ پیغمبر اسلام کی بعثت سے پہلے کا ہے، کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد و زاہد کہ جو اللہ کی اتنی اطاعت و فرما برداری کرتا تھا کہ دو لقموں سے زیادہ کبھی غذا حلق میں نہ ڈالتا تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں دو لقموں سے زیادہ غذا اپنے پیٹ میں پہنچاؤں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی لقمے کے اندر کوئی حرام شامل ہو، تو میں خدا کی نافرمانی کا مرتکب ہو جاؤں. دن اور رات اس کا کام عبادت الہی کو انجام دینا تھا. ایک مرتبہ اس کے پاس اس کا کوئی دوست تھا، جب دوست اکٹھا ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو اس کے بعد دنیا کے ہر موضوع سے گفتگو ہوتی ہے. 50 سال تک اس شخص نے خدا کی عبادت انجام دی، 50 سال تک متواتر خدا کی عبادت کرتا رہا تھا. اس حالت میں کہ عبادت کرتے کرتے اس کے جسم کی کمر کے اندر غم آ گیا تھا، عبادت کرتے کرتے اس کا جسم سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا، عبادت کرتے کرتے اس کے چہرے کا رنگ خوف خدا سے زرد ہو چکا تھا. 50 سال کی عبادت انجام دی، ایک مرتبہ کوئی دوست آ گیا، مختلف موضوعات کے گفتگو کا آغاز ہو گیا، اور اس کے بعد دوست چلا گیا اور یہ اپنی عبادت میں لگ گیا. امام فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو، جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے عزیزوں نے اور اس کے رشتے داروں نے اسے قبر کے اندر پہنچایا، قبر کے اندر دفن کیا. یہ قبر کے اندر گیا تو اللہ پر حسن ظن رکھتے ہوئے، بلکہ حسن ظن سے بہتر یہ لفظ رہے گا کہ اپنے اعمال کے اوپر فخر کرتے ہوئے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ جب میں نے خدا کی اتنی عبادت کی ہے تو یقیناً خدا مجھے ہر مشکل و مصیبت سے بچائے گا، یہ ضروری ہے کہ خدا مجھے ہر مشکل و مصیبت سے بچائے. امام یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قبر کے اندر اترا، قبر کے اندر اس کو لٹایا گیا، اس کے قبر کو بند کیا گیا، تو یہ انتہائی آرام و اطمینان کے ساتھ قبر کی رحمتوں کا انتظار کرنے لگا. پانچویں امام کے فطرے تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ ایک طرف سے اس کی نماز چلی آ رہی، ایک طرف سے اس کی نماز چلی آ رہی اس کے قریب، اور اس نے یہ دیکھا کہ نماز جو ہے وہ نورانی نماز چلی آ رہی، اور نماز کے آنے سے اس کی قبر کے اندر روشنی ہی روشنی پھیل گئی، نماز کے آنے سے اس کی قبر منور ہی منور ہو گئی، نماز قریب آ رہی. دوسری سمت دیکھا کہ اس کا روزہ قریب آ رہا، تیسری سمت یہ دیکھا کہ اس کا رزق حلال اس کی طرف چلا آ رہا، چوتھی طرف سے اس نے یہ دیکھا کہ اس نے چونکہ کسی مومن کو کبھی تکلیف نہ پہنچائے اس لیے مومن کو تکلیف نہ پہنچانا اس کی طرف چلا آ رہا. غرض یہ کہ قبر کے ہر کونے سے کوئی نہ کوئی نیکی قبر کے ہر کونے سے نکل کے اس کی طرف آ رہی ہے، اور اتنی ساری نیکیوں کے آنے کی وجہ سے قبر ایک مرتبہ روشن ہو گئی، قبر ایک مرتبہ منور ہو گئی، قبر ایک مرتبہ جگمگانے لگی، اور یہ تمام قبر کی دہشت، تمام قبر کی تکلیف اور قبر کی تمام تاریکی جو اس کو ڈرا رہی تھی ختم ہو گئی. یہ انتظار کر رہا کہ وہ میرے قریب پہنچے تو میں قیامت تک ان کے ساتھ زندگی گزاروں، کہ یکایک اس کی نگاہ پڑی. اس نے یہ دیکھا کہ جہاں اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں، جہاں اتنی ساری چیزیں آ رہی انہی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک حبشی غلام چلا آ رہا، ایک کالا غلام چلا آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا تھا. وہ قریب آیا، اگر کہ بعد میں آنا شروع ہوا لیکن اتنی تیزی سے آیا کہ باقی تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا. یہ حیران و پریشان کہ یہ کون ہے، میری قبر کے اندر کیوں آیا؟ اور یسائے کس نے دیکھا کہ جو بھی نیکی اس کے قریب پہنچتی ہے حبشی غلام ایک مرتبہ کلہاڑا اٹھاتا ہے اور اس کی گردن کے اوپر وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتا ہے، اپنی نماز کو کٹتے دیکھا، اپنے روزے کو کٹتے دیکھا، اپنی عبادتوں کو کٹتے دیکھا، اپنے حقوق کو کٹتے دیکھا، ایک مرتبہ گھبرا گیا، ایک ایک چیز ختم ہو رہی ہے اور اس کے خاتمے کے ساتھ قبر کی تاریکی بڑھتی چلی جا رہی ہے، قبر کی دہشت و عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، اور اس کے بعد یہ دیکھتا کہ حبشی غلام اس کے سینے پہ سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد کہا کہ ہاں اب میں ہوں تو ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ قیامت تک تجھے ستاؤں اور تجھے تکلیف و عذاب دوں۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھبرا کے یہ سوال کیا کہ اے حبشی غلام کیا مجھے ایک چیز کے پوچھنے کی اجازت ہے؟ حبشی غلام کا سوال کہ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ تو اس کا یہی سوال کہ آخر یہ ہوا کیا تھا، وہ سب کے سب ختم کیوں ہوئے اور تو کون ہے؟ تو حبشی غلام کا جواب کہ میں تیری ہی پیدا کردہ چیز ہوں۔ اس کا گھبرا کے یہ سوال کہ تیرا مجھ سے کیا تعلق؟ تو جواب دیتا ہے کہ ہاں جب ایک دن تیرا دوست تیرے پاس آیا تھا اور تم دونوں گفتگو کرنے لگے تھے تو اثنائے گفتگو تم اپنے دوست کی غیبت، تم نے اپنے ایک دوست کی برائی کر لی تھی، ایک تیسرے دوست کی برائی کر لی تھی، جس کے نتیجے میں خود بخود پیدا ہو گیا میں وہی غیبت، میں وہی برائی ہوں کہ جو تم نے ایک مرتبہ کی تھی، اور تیری ایک چھوٹی سی غیبت کی وجہ سے مجھے اتنی طاقت و اختیار مل گیا کہ میں نے تیری تمام نیکیوں کا خاتمہ کر لیا، میں نے تیری تمام نیکیوں کو قبر سے ہٹا دیا اور اب قیامت تک تو میرے ساتھ رہے گا۔ اور اس کے بعد امام کا یہ فقرہ کہ اگر جو پیغمبر سے پہلے کا واقعہ، لیکن یاد رکھو ان الغیبت تاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب، غیبت جو ہے وہ انسان کے نیکیوں کو، انسان کے اچھے کاموں کو اسی طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ جو ہے لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ تو غیبت ان گناہوں میں سے کہ جو انسان کے حسنات اور نیکیوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ تو ہر وہ شخص جو اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے آنے والے زمانے کے لیے، اس کے لیے یہ ضروری کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچائے۔ لیکن کچھ ایسے مقامات کہ جہاں پر غیبت کا کرنا دیا، پہلا مقام کہ جہاں پر غیبت کا کرنا انسان کے لیے جائز ہے، وہ مقام گزشتہ گفتگو کے اندر آ گیا تھا کہ لا یحب اللہ الجہر من القول، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ خدا کو یہ پسند نہیں کہ کسی بھی مومن کی برائی کی جائے، مگر ہاں جس پر ظلم کیا گیا اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ظالم کی برائی کرے۔ تو پہلا مقام کہ جہاں پر غیبت کلیتا معاف، جہاں پر غیبت ہی رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پہ ظلم کرے تو جس پر ظلم کیا گیا اسے یہ اختیار کہ وہ ظالم کی برائی اور غیبت کر سکتا ہے تمام انسانوں کے سامنے، لیکن اختیار سے مستحب یہ بہتر یہی کہ جتنا اس نے ظلم کیا صرف اسی خرابی کا تذکرہ کیا جائے اور دوسری پوشیدہ خرابیاں جو ظالم کی ہیں ان پوشیدہ خرابیوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہے، ظالم نے ظلم کیا آپ کو 10,000 کا مثلا نقصان پہنچایا، تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی غیبت کریں تو صرف اتنا کہہ دیں کہ اس کے حق میں یہ خرابی کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا اور امانت میں خیانت کی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر وہ شراب پیتا ہے یا اس کے علاوہ اگر وہ جوا کھیلتا ہے تو مستحب یہ کہ یہ اس کی دوسری پوشیدہ خرابی جس کا آپ سے تعلق نہیں اس کا تذکرہ نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہے اور کر دے تو اسے قطعاً کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور چاہے ظالم کتنا ہی مقدس، یاد رہے ظالم کتنا ہی مقدس ہو، تمام شریعت کے احکامات کی پابندی کرتا ہو، شکل و صورت کے حساب سے بھی مومن ہو، باقی اعمال کے حساب سے بھی مومن ہو، لیکن اگر اس نے ظلم کیا اور اب تک اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگی آپ سے آ کر، تو آپ اس کی غیبت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آ کر معافی مانگ کر چلا گیا تو پھر یہ اختیار نہیں رہے گا کہ اس کی غیبت کی جائے۔ دوسرا مقام کہ جہاں پر غیبت کی نہیں، اگر اس نے معافی مانگ لی تو اب آپ اس کی غیبت نہیں کر سکتے، اس کو اس کی سزا ملے گی روز قیامت۔ لیکن آپ معاف کریں یا معاف نہ کریں، جب اس نے اپنے دل پر ندامت کا اظہار کر دیا تو اب اس کا گناہ جو ہے خدا کی طرف سے معاف ہو چکا اور آپ کی طرف سے رہ گیا جس کا عذاب اس کو ملے گا۔ جب خدا کی طرف سے معاف ہو گیا تو اس کا حق واپس آ گیا کہ اب کسی مومن کی غیبت نہیں کی جا سکتی۔ تو پہلا مقام کہ جہاں پر کسی کی غیبت کی جا سکے وہ ہے ظالم کے جو کسی پر ظلم کرے، اگر کہ ظالم مومن بھی ہو تو اس کی غیبت کی جائے۔ دوسری یہ چیز کہ ہر غیر مومن کی کہ چاہے وہ ظالم ہو یا عادل ہو غیبت کی جا سکتی ہے۔ غیر مومن چاہے کافر ہو، چاہے اہل کتاب ہو، چاہے مسلمانوں کے ایسے فرقے ہوں جو کافروں کے حکم میں شامل ہیں، یا مسلمانوں کے ایسے فرقے ہوں کہ جو صاحبان ایمان میں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی غیبت کی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر اتنا بتا دیا جائے کہ کی جا سکتی ہے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بھی بچنے کی کوشش کرو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عادت پڑ جائے جو تمہیں مومن کی غیبت کی طرف بھی لے جائے, اور اگر عادت پڑنے کا یقین ہو تو بہرحال پھر تو غیبت کرنا حرام ہو. ایسے فرقے جو کافروں کے حکم میں در حقیقت سوائے شیعوں کے باقی ہر فرقہ ایسا ہے مسلمانوں کا کہ جو کافروں کے حکم میں, کہ جس نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا, غرقہ و ہوا, وہ خود بھی ہلاک ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گیا. تو ہر وہ فرقہ کہ جو امام کو صحیح امام نہیں مانتا در حقیقت خود میں کافر ہے, لیکن اس پر کافروں کے احکامات جاری نہیں ہو سکتے ہماری آسانی اور سہولت سے. تیسری چیز کہ جہاں پر غیبت کرنا جائز وہ یہ ہے کہ اگر کبھی آپ سے مشورہ مانگا گیا, ایک شخص کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا چاہتا اور آپ سے مشورہ مانگا گیا کہ میں اس کے ساتھ کاروبار کروں یا نہ کروں, آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ غیبت کر کے اس کی کوئی خرابی بتا سکتے ہیں. کوئی کسی مقام پر شادی کرنا چاہتا ہے, لڑکی والے ہیں آپ سے لڑکے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, لڑکے والے ہیں آپ سے لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی خرابی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں, بلکہ مقام مشورہ انتہائی اہم اور نازک مقام ہے, مقام مشورہ میں واجب ہے انسان کے لیے غیبت کرنا. وہاں پر لفظ جائز کا مقصد یہ نہیں کہ آپ خاموش بیٹھیں, بلکہ باقان اگر آپ کو کوئی خرابی معلوم ہے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس خرابی کو بتائیں, اگر آپ نہیں بتاتے اور وہ کوئی نقصان اٹھا بیٹھا تو اس صورت میں تمام تر ذمہ داری اور گناہ آپ کے سر پر بھی آ جائے گا. انتہائی اہم مقام مشورے کا مقام, کہ اگر کافر بھی آ کر مشورہ مانگے تو اس کو صحیح مشورہ دو. مشورے میں غل کرنا, مشورے میں غش کرنا, مشورے میں دھوکہ دینا, مشورے میں فریب دینا یا صحیح مشورہ نہ دینا, یہ گناہان کبیرہ میں شامل ہے. تو جب بھی مشورہ مانگا جائے وہ مقام ایسا کہ جہاں غیبت کا کرنا واجب ہے, اور اسی مقام میں مشورے ہی کی وجہ سے امیر المومنین ان کو بھی صحیح مشورہ دیا کرتے تھے, جن کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ امیر المومنین ان کے دشمن جانی اور وہ مولا کے دشمن جانی, لیکن کیونکہ مقام مشورہ ہے اور مقام مشورہ میں ہر ایک کا یہ حق ہے, چاہے کافر ہی کیوں نہ مشورہ مانگے, کہ اس کو کوئی دھوکہ نہ دو, کوئی فریب نہ دو, بلکہ بالکل صحیح مشورہ اس کے حوالے کرو. تو مشورے کا مقام ایسا کہ جہاں غیبت صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. چوتھا مقام کہ جہاں پر غیبت کرنا جائز, وہ مقام کہ جو جس کے بارے میں کئی دفعہ آپ کے سامنے محفل حسینی سے بھی, ویلفیئر میں بھی اور متعدد مقامات پر غیبت کی, کوئی ایسا عالم, کوئی ایسا ذاکر, کوئی ایسا شخص کہ جس کی وجہ سے دینی عقیدہ بگڑنے کا احتمال, جس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ, چاہے وہ صورت و شکل سے کتنا ہی مقدس, کتنا ہی پرہیزگار, کتنا ہی محب اہل بیت, کتنا ہی خادم اہل بیت نظر آتا ہو, کتنا ہی بڑا علامہ نظر آتا ہو, لیکن اگر اس کی وجہ سے یقین ہے کہ دین کو یا مومنوں کو کوئی ضرر, کوئی نقصان پہنچ سکتا عمل میں یا عقیدے میں, تو اس صورت میں جائز بلکہ واجب ہے کہ اس کی غیبت کر کے مسلمانوں کو دھوکے اور فریب سے بچایا جائے. اور اگر اس مقام پر غیبت نہ کی گئی تو جس کو یہ بات معلوم ہے وہ غیبت نہ کرنے والا خدا کی نگاہ میں گناہگار ہوگا. نقصان پہنچنے کا یہ خطرہ کہ کوئی ایسا عقیدہ وہ مسلمانوں کے درمیان پھیلا دے کہ جو عقیدہ جو ہے مثلاً توحید سے ٹکراتا ہے, مثلاً ہمارے اہل بیت کو اس مقام تک پہنچا دے کہ جو مقام خالق کائنات کا مقام ہے, اگر اس مقام تک پہنچا دیا گیا تو یقیناً اس سے توحید کے تصور کو نقصان پہنچ رہا ہے. ایسے شخص کی غیبت کرنا اور اس کا گناہ بتانا اور اس کی غلطی بتانا چاہیے. یا اس سے زیادہ واضح مثال, تو وہ صاحب بھی یہاں موجود ہے جنہوں نے یہ بتایا, ایک ذاکر نے مثلا نماز کے موضوع پر ایسی تقریر کی کہ ایک ایسا جب جو پہلے نماز پڑھا کرتا, گنڈے داری سے ہی کبھی پڑھتا تھا کبھی چھوڑ دیتا تھا, اس تقریر کو سن کر اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے بالکل نماز پڑھنا چھوڑ دی. اب مثلا اس قسم کی جب کوئی صورتحال پیش آ جائے تو جس کو اطلاع ملے اس کے لیے واجب کہ اس کی غیبت کرے, اس کا گناہ بتائے, اس کی غلطی بتائے اور اس کے بعد دوسرے مسلمانوں کو دھوکے سے بچائے. تو ہر ایسا شخص جس کی وجہ سے دین کو کوئی ضرر پہنچنے کا خطرہ ہو اس کی غیبت کرنا جائز. پانچواں مقام کہ جب کوئی شخص من القیا جلبابات الحیا فلا غیبت لہ, جو خود اپنی حیا کے پردے کو ہٹا دے اس کی غیبت کرنے میں کوئی حرج نہیں. یا من حتک سطرہ حتک اللہ سطرہ, جس نے خود اپنے پردے کو پھاڑ دیا خدا بھی اب اس کا پردہ باقی نہیں رکھے. ہر وہ شخص جو فاسق و فاجر یعنی کھلم کھلا گناہ کرتا ہو, خواہ معمولی کا گناہ ہی کیوں نہ, لیکن اگر کلن کلا گناہ کر رہا ہے، اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کی غیبت کرنا بھی بالکل جائز اور اس پر کوئی گناہ مترتب نہیں ہوتا. چھٹا مقام، طبیب کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے، کسی معالج کے سامنے اگر کسی مریض کی غیبت کی جائے، کیونکہ غیبت کے یہ بھی معنی ہے کہ وہ لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس کے پاس یہ کمی ہے، سب غیبت ہے. اگر مجبوری کی وجہ سے کسی مریض کا کوئی عیب، کوئی خرابی، کوئی خامی، کوئی کمی کسی طبیب کے سامنے پیش کرنا پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ غیبت جائے. اور اگر آپ تفصیل نہ بتائیں اور اس سے مریض کو نقصان پہنچ جائے تو غیبت کا کرنا واجب ہے. آٹھواں وہ مقام کہ جہاں پر غیبت کا کرنا جائے، وہ یہ ہے کہ حاکم شرع کے سامنے کورٹ میں گواہی دینے کے لیے یا شہادت دینے کے لیے جائے. ایک شخص نے چھپ کر گناہ، آپ اس کی غیبت نہیں کر سکتے، لیکن اگر حاکم شرع یعنی مجتہد کے سامنے مسئلہ گیا اور اس نے کہا کہ جس نے یہ گناہ دیکھا ہے وہ آ کر بتا، تو اب ہر مومن کے لیے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ شہادت کا نہ دے، اب جس مومن تک یہ اطلاع پہنچ جائے وہ دوسرے مومن کی غیبت کر سکتا ہے، جا کر کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے اسے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد ایک مقام غیبت کا کہ جس کی کچھ علماء نے اجازت دی ہے، کچھ نے اسے حرام سمجھا ہے. اختلافی مسئلہ ہے اور موجودہ مجتہدین کی رائے زیادہ اس مسئلے پر واضح نہیں. وہ یہ ہے کہ اگر دو آدمی ایک تیسرے آدمی کی کوئی برائی جانتے ہیں، آپ کو بھی پتا کہ فلاں شخص میں یہ خرابی، ہم کو بھی پتا کہ اس میں یہ خرابی، تو یہ دو آدمی جب تنہائی میں بیٹھے اور اس کا تذکرہ کریں اور اس میں اس کی کوئی برائی ایسی آ جائے کہ جو دونوں کو پہلے سے معلوم، تو اس صورت کے اندر یہ بھی غیبت نہیں کہلائے گی اور گناہ نہیں ہوگا. اس کے بعد مقام کہ جہاں پر غیبت کا کرنا انسان کے لیے بالکل جائز، وہ یہ ہے کہ مقام استفتام یعنی مجتہد سے اگر آپ فتویٰ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ایک آدمی آپ کے سامنے کوئی فعل حرام کر رہا اور آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ فعل حرام ہے یا جائز، اور آپ کسی عالم دین سے یا کسی مجتہد سے یہ فتویٰ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کا نام لے کر یہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا، یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے. اس صورت میں اگرچہ آپ نے اس کی برائی آگے تک پہنچائی، لیکن یہ غیبت بھی جائز کیونکہ اسی مسئلے کے اندر، یا وہ غیبت بھی جائز کہ جو لوگوں کو عبرت کے لیے یا نصیحت کے لیے کی جائے. ایک آدمی نے کوئی برائی کی، کوئی گناہ کیا، اس کے نتیجے میں نقصان اٹھایا، اب دوسرے مومنین تک کچھ مومن کی یہ برائی پہنچانا کہ دیکھو اس نے ایک زمانے میں شراب کی تو یہ نقصان ہوا، اس نے ایک زمانے کے اندر زنا کیا تو اسے یہ نقصان ہوا، اس کا نام لے کر یا بغیر نام لیے ہوئے، اگر مقصد یہ ہے کہ دوسرے مومنین کے لیے عبرت کے لیے نصیحت کے لیے واقعہ پیش کیا جائے، تو اس صورت میں بھی جو واقعہ پیش کیا جائے یہ بالکل جائز ہے، اگرچہ مومن کی غیبت ہوگی لیکن یہ غیبت بھی جائز ہے. کبھی کبھار غیبت واجب ہو جاتی ہے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ فلاں آدمی چھپ کر گناہ کرتا، لیکن اگر اس کا گناہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ شرم کی وجہ سے، لوگوں کے تانوں کی وجہ سے وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، تو اگر کہ وہ چھپ کر گناہ کرتا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کی غیبت کر سکتے ہیں، تمام لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلا سکتے ہیں کہ فلاں شخص چھپ کر یہ کام کرتا ہے، اگر ارادہ اور نیت یہ ہے کہ اگر میں اس کی برائی کو پھیلاؤں تو چاہے کسی وجہ سے وہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے، تو اس صورت میں اس کی برائی کو آپ پھیلا سکتے ہیں، چاہے وہ گناہ چھوڑے یا نہ چھوڑے، لیکن اگر آپ کی نیت نیک ہوگی تو اس صورت میں یہ غیبت نہیں کہلائے گی.